بارہ ربیع الآخر شریف 1426 ہجری مطابق 20 مئی 2005 عیسوی 28واں پارہ سورہ ممتحنہ شریف شروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك مما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ سورت ہے ممتحنا یا ممتحنا حاکمی کی چاہے زیر پڑھیے چاہے زیر یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اتری ہے ابھی پوری تفصیل آ رہی ہے ممتحنا اور اس میں جو ہے دو رکوع ہیں 13 آیتیں اور 348 کلمے کلمے میں 348 جو ہے وہ ورڈ اور 1510 حروف ممتحن جانتے ہیں نا ممتحن ایگزامنر اسے کو ممتحن بولتے ہیں تو ممتحنہ معنی ہوتی ہے امتحان لینے والی اور ممتحنہ معنی وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا واقعہ کیا تھا کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے بڑے امتحانات ہجرت سے پہلے سے ہی ہجرت کے بعد بھی امتحانات اور مشکل تھے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی یہ کیا ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو فاصلہ کل کتنا ہوا 2 سال کا ذیقعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی صلح حدیبیہ اصل یہ ہے کہ حضور جب ہجرت فرما کر کے تشریف لائے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو 4 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جیسا کہ روایات میں آئی ہے پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی پھر کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا تو چلو تیاری کرو چلتے ہیں حضور صحابہ کرام کی بڑی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے کچھ پہلے ایک منزل یا دو منزل پہلے حدیبیہ ایک جگہ کا نام پڑتا ہے وہاں پہنچے تو حضور نے پڑاؤ کر لیا اور صحابہ کو بھیجا بعض صحابہ کو جا کر کے ذرا سا حالات کا پتہ لگا کر کے آؤ کہ کیا صورت ہے ادھر ادھر ان لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پر اٹیک کر رہے ہیں بات بھی ہوگی تو ان لوگوں نے قریش مکہ نے جو مکہ کے بڑے بڑے قریش سے بچ گئے تھے بدر میں مرنے سے مارنے سے ان لوگوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم تو تمہیں مکہ مکرمہ میں گھسنے بھی نہیں دیں گے ادھر سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور حالات کا پتہ لگا کر کے واپس آ کر کے ہم کو بتلا دے تو
اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا. یہ سب بحث گزر چکی ہے سورہ فتح شریف کے اندر. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور حضرت عثمان غنی سے یہ کہا کہ آپ اکیلے طواف کعبہ کر لو, عمرہ کر لو, آپ کو پوری چھوٹ ہوگی لیکن ان لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تم لوگوں کی بے وقوفی ہے یہ کہ میں حضور کو چھوڑ کر کے بغیر رکے اکیلے عمرہ کر لوں, یہ تم لوگ کیا سوچ رہی ہو, ہی نہیں سکتا ہے. تو ان کو روک لیا. ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. یعنی مسلسل جو ہے ایسی افواہیں پھیلتی رہی کہ جس سے صحابہ کرام کے درمیان ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو. مکہ مکرمہ کے جو حضرات جاسوسی کرنے کے لیے آئے کہ چل کر کے ذرا دیکھیں کہ کیا ان کا ارادہ ہے, کہ واقعی مکے پر ٹیک کرنا چاہتے ہیں, کہ واقعی عمرہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ان میں طائف کے رئیس الرؤوسا عروا ابن مسعود ثقفی بھی کبھی ایمان نہیں لائے. بہت رچ آدمی اور بڑے ہی مطلب محترم اپنے پورے طائف میں. یہ طائف بہت ہی خوبصورت شہر ہے سعودیہ کا. سعودیہ خیر اب بولنا چاہتا ٹھیک نہیں, حجاز کا پھیل گیا. حجاز سعودیہ تو ان کی غاصبانہ قبضہ ان کا ہے. حجاز کا بڑا خوبصورت شہر ہے, بڑی ہریالی ہے. اس کے رئیس تھے. انہوں نے چھپ کر کے تمام حالات کا جائزہ لیا. یہ صلح حدیبیہ اللہ نام کیا چیز صلح حدیبیہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ حضور جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے. حضور جو بھی وضو فرماتے ہیں وہ سارے پانی صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے, کوئی چہرے پہ ملتا ہے, کوئی سر پہ ملتا ہے, کوئی بدن پہ ملتا ہے. اور جب تھوک شریف حضور پھینکتے ہیں اپنا تو صحابہ اس کو ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پہ مل نہیں کرتے. یہ محبت, عقیدت, دیوانگی اور جذبات کی کیفیت. عروا دیکھ کر کے اور کہا کہ اے مکہ والوں میری بات مانو, میں نے بہت زیادہ سفارت پر کام کیا ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی ہوں ہی لیکن بہت زیادہ میں نے ایران بھی دیکھا ہے, روم بھی دیکھا ہے, ہر جگہ سفیر بن کے گیا ہوں میں. مگر جو جذبہ میں نے محمد کے پیروکاروں میں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا, لہذا ان سے لڑو نہیں. اتنا کہا اور چلے گئے تھے طائف, رکے نہیں. بعد میں پھر ایمان لائے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول تھے, بعد میں ایمان لائے. خیر بات ہوتی رہی تو یہ طے ہوا کہ ایک صلح نامہ ترتیب دیا جائے. صلح نامہ ترتیب دیا گیا اور اس میں چند شرطیں تھیں. ایک شرط یہ تھی اس سال آپ واپس چلے جائیں, عمرہ نہیں کریں گے, آپ بعد میں آئیے عمرہ کرنے کے لیے. نمبر دو, جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو ہتھیار ساتھ میں نہیں لائیے گا. نمبر تین, جو بھی چھوٹے موٹے ہتھیار اگر ہوں بھی تو ان کے نیاموں میں رہنے چاہیے, تلوار اس کے میان میں انجام میں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو سب سے خوفناک شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکے کا کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ جائے تو مدینہ میں والے اس کو واپس کر دیں. دیکھ رہے ہیں, اگر ہم میں سے کوئی شخص ایمان لائے اسلام قبول کرے تو تم کو واپس کرنا پڑ ہوگا, اور اگر تم میں کا کوئی شخص مرتد ہو کر کے ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ بالکل یعنی اس کو کہتے نہیں کہ دادا جی بھی اس کو بولتے ہیں. حضور نے اس کو مان لیا اس لیے کہ وہ نبی تھے, نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی باتیں بتانے والا, دیکھنے والا. جو وہ دیکھ رہے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اب اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کرتا اور کسی سورے سے چھپ چھاپ کر کے بھاگ کر کے آتا تو واپس کرنا تھا, اس لیے کہ معاہدہ ہو چکا, دستخط ہو چکے ہیں. لیکن اس قرارداد میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ اگر کوئی عورت اسلام قبول کر کے یہاں یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہے تو کیا اس کو واپس کیا جائے گا. اسی لیے اس صورت کو ممتحنہ کہا جاتا ہے اور ممتحنہ کہا جاتا ہے. تو ممتحنہ اس معنی کر کے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آ فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. یہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی. عقبہ بن ابی معیط بڑا خبیث قسم کا کافر تھا اور ام کلثوم یہ ایمان لے کر کے وہاں سے بھاگ کر کے آئیں. ہوا کیا کہ کچھ شوہر ایمان لائے ان کی بیویاں کافر, کچھ عورتیں ایمان لائیں ان کے شوہر کافر. تو جو عورتیں ایمان لاتی تھیں وہ اگر آئیں تو اب سوال پیدا ہوا کہ کیا ان کو واپس کیا جائے گا. تو یہ کہ بھائی شک اندر اس وقت اس میں سلیمان میں ایسی کوئی شک ہے نہیں. اللہ نے فرمایا فامتحنوہن, ان کا امتحان لے لو, اگر ریئلی وہ اسلام میں ثابت ختم ہو رہی ہیں تو ان کو واپس نہیں کرو. اس لیے جو معاہدہ ہم سے تیار کیا گیا تھا اس میں کوئی بات نہیں. اس لیے سورت کو ممتحنہ کہا جائے گا, ہا کے زبر کے ساتھ, ہا کے زبر کے ساتھ. اور جب ہا کے زیر کے ساتھ کہا جائے گا ممتحنا, یہ واقعہ آ رہا ہے حضرت حاطب بن ابی بلتا کا واقعہ سنا رہا ہوں. حاطب بن ابی بلتا ہوا کیا, زمانے اس میں اہل عرب میں خاص طور سے اہل مکہ اہل مدینہ میں ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی یعنی جو مکہ مکرمہ جو مکی یا قریشی یا جو قبائل ٹرائبس وہاں تھے, اگر وہ ان میں سے نہیں ہوتے کوئی باہر کا آدمی آ کر کے اگر مکہ میں ٹھہرتا تو وہ کسی کا حلیف ہوتا تھا. یعنی وہ کسی بڑے ٹرائب کے پروٹیکشن میں ہوتا تھا, کہ اس کے ساتھ یہ طے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تم کو اپنے قبیلے کا حلیف بنا لے رہا ہوں اور تم جو ہمارے قبیلے کے ایک فرد کی حیثیت سے رہو گے, ہو تو نہیں ہماری ٹرائب تو تم نہیں ہو, لیکن چونکہ ہم نے تم کو تحفظ دیا ہے, پروٹیکشن دیا اس بنیاد پر, اب تم ہمارے ساتھ ہر معاہدے میں شریک ہو گے, ہے نا. اچھا ہوا کیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور بہت سختی کے ساتھ مسلمانوں کو معاہدے پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے تھے. کفار قریش اس قرارداد کے تحت جو حدیبیہ میں طے کی گئی تھی اس کے تحت کفار قریش کا حلیف ایک قبیلہ تھا, وہ تھا بنی بکر, اور مسلمانوں کا حلیف ایک قبیلہ تھا بنی خزاعہ. اس کو آپ دماغ میں رکھیے گا تب اس صورت کا سمجھنا آسان ہوگا. تو بنی بکر یہ قریشیوں کا حلیف تھا, یہ قریشی پورا تحفظ پروٹیکشن فراہم کر رہے تھے بنو بکر کو, اور بنی خزاع کو مسلمان تحفظات دے رہے تھے, لیکن بنو خزاع رہتے تھے مکے ہی. اب اس حلف نامے کے تحت اگر کوئی شخص بنو بکر کے اوپر حملہ کرتا تو یہ ہوتا کہ یہ حملہ بنو بکر پر نہیں بلکہ قریش پر کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص بنو خزاع قبیلے پر حملہ کرتا تو یہ حملہ بنو خزاع پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے. بات سمجھا رہی آپ لوگوں نے؟ ہوا کیا, بنو بکر کے کچھ لوگوں نے بنو خزاع کو حرم شریف کے اندر مارا, قتل کر دیا. ذرا تو طاقتور تھے بولو, دشمنی بھی عداوت تھی کہ ان لوگوں نے بنو خزاع نے مسلمانوں کی ساتھ حلف نامہ لیا ہے ان کے حلیف بن گئے, تو اور دشمنی تھی تو حرم کے اندر ان کو قتل کر دیا. اب یہ تھے کمزور, بدلہ نہیں لے پاتے. تو بنو خزاع کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا کہ دیکھیں ہم آپ کے حلیف ہیں, ہم سے حلف نامہ ہوا ہے اور بنو بکر نے قریش کی مدد سے ہمارے فلاں 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 آدمیوں کو حرم کے اندر قتل کر دیا ہے. تو اب چونکہ صلح حدیبیہ میں 6 ہجری میں معاہدہ جو ہوا تھا اس قرارداد کی اس واقعے اس حادثے کی روح سے وہ ختم ہو گیا, مسلمانوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, وہ بالکل فالو کرتے رہے, زبردستی اور ظلم انہی کی طرف سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس پیغام بھجوایا کہ دیکھو چند شکلیں ہیں کہ بنو خدا کے لوگوں کو تم لوگوں نے جو قتل کیا ہے، نمبر ایک یا تو خوبا دو قصاص، جس کو کہتے ہیں کہ جس شخص نے قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، اور یا تو تم لوگ ابو بکر کی حمایت جو کر رہے ہو، جو پروٹیکشن دے رہے ہو، اس سے ہاتھ اٹھا لو، جو باتیں ہوئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اور نہ پھر اعلان کر دو کہ حدیبیہ میں جو صلح نامہ ترتیب دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو کچھ قسم کے لوگ تھے، کچھ قسم کے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہم تیسری والی شکل کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بات ہوگی ختم، ٹھیک ہے صلح نامہ کہ اب کوئی شرطیں باقی نہیں، ختم ہو چکی. ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان جو قریش مکہ کے رئیس تھے، اور دراصل انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو بدر میں، وہد میں، خندق میں یہی سب کی قیادت کرتے تھے، بعد میں ایمان لائے اور بہت شاندار صحابی اللہ کے رسول، یہ صحابی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کے والد، ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد، ابھی معاویہ آئے. ابو سفیان آئے حضور سے کہ بھائی ہمارے کچھ نوجوانوں نے اسی بیوقوفی کی. حضور نے فرمایا معاہدے کے خلاف ورزی تمہاری طرف سے ہوئی، ہم نے تین آپشنز تم کو دیے تھے، تم نے اگر مان لیا ہوتا تو ٹھیک ہوتا، اب تمہارے قول کے مطابق خود ہی یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سیدنا صدیق اکبر سے عمر فاروق کو بیچ بلا کر کے ڈالنا تھا، ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم حضور جس چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو بول بھی نہیں سکتے. تو یہ گئے اور خود ہی جا کر کے حرم مکہ میں اعلان کر دیا کہ نہیں ابھی وہ معاہدہ باقی ہے، ختم، ایک طرفہ کاروائی بات ہو گئی پوری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو خدا کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے ایک تیاری کر رہے تھے. اب اس سورت کا اصل جو ہے کرائٹیریا آ رہا ہے، مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. تو چونکہ صلح حدیبیہ کے دو سال گزر چکے ہیں ابھی، اور معاہدے خلاف ورزی قریش کی طرف سے ہوئی، اس بیچ میں ایک عورت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی. اس کے نام کے بارے میں سارے اخبار نقل کیے گئے، کچھ لوگوں نے اس کا نام سارا لکھا ہے. حضرت سید الفاضل نے بھی اس میں خزائے عرفان کے اندر اپنی تفسیر میں، اور انہوں نے بھی امام قرطبی نے بھی اس کا نام سارا بتایا ہے. وہ آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اب مہاجرت جیتے یا سارا، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے پوچھا پھر اب مسلمت جیتے، کیا اسلام لینے قبول کر کے آئی ہے؟ کہا نہیں. تو پوچھا فما جا بھی کہا کہ آئی تو کس لیے آئی؟ اس نے بڑا خوف تھا نا کہ ہو سکتا ہے جاسوسا ہو تو جاسوسی کرنے آئی ہو. تو اس نے کہا کنتم الان والموالی والعصر والعشیرہ وقد ذاب الموالی تعانی قد قتلوا یوم بدر وقد احتجت حاجت شدیدہ فقدمت علیکم لتعطونی وتحصونی. یہ دراصل بنو ہاشم کے خاندان کی ایک بادی تھی، فیمیل سلیو تھی، آزاد کر دی گئی تھی. تو کہتی ہے کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ بنو ہاشم کے اہل سے تھی میں، ان کی باری ان کی باندی تھی، تو تم لوگوں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو بدر میں قتل کر دیا. اب ہوا کیا ہے کہ نہ میرے پاس کھانے کو ہے نہ میرے پاس پہننے کو ہے، تو میری مدد کرو، میں اسی لیے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال علیہ الصلوۃ والسلام فأین انت ان شباب اہل مکہ وقال مغنیہ قالت ما طلب منی شیء بعد وقات بدر. فحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب بن عبد بن المطلب رافعیہ فتسوها وعطوها وحملوها فخرج الى مکہ. تو اس نے پوچھا کہ یہ سارا وہ مکے کے نوجوان سے کہاں چلے گئے؟ تو کہتے ہیں تو قتل کر دیے گئے بدر میں، اب تم مجھے کچھ دو. تو حضور نے اس کو باقاعدہ مدد فرمائی صحابہ کے ذریعہ، صحابہ نے اس کو کپڑے دیے، روپے پیسے دیے، سواری اس کو دی کہ سواری کے ذریعہ تم واپس چلی جا. جب یہ چلنے لگی سارا تو حضرت حافظ بن ابی بلتہ ایک صحابی رسول ہے، بڑے عظیم الشان صحابی، یہ یمن کے ہیں. اور یمن سے آ کر کے مکہ مکرمہ میں بس گئے تھے. جیسے ہم لوگ مائگریٹ کر کے آئے ہیں نا, ہم لوگ مہاجر ہیں نہیں, ہم کہ ہندوستان پاکستان برباد سے کر کے آئے ہیں, بسے ہوئے ہیں, سٹیزن شپ ہے, گرین کارڈ ہے, تو مہاجر ہوں, امیگرینٹ ہے کہ نہیں. تو حضرت حاطب بن ابی بلتا یہ امیگرینٹ تھے یمن کے, مکے میں آ کر کے بس گئے تھے. اور میں نے ابھی بتایا ہے کہ مکے میں باہر کے جو لوگ آتے تھے تو کسی نہ کسی قبیلے کے حلیف ہو کر کے ہاتھ رکھتے تھے وہاں پہ, ورنہ مکے والے ان کو رہنے نہیں دیتے. تو حضرت حاطب بن ابی بلتا بھی یہ وکان لو ہے تو مکہ کا فقی بنی اسد ابن عبد العزا عزا رواحۃ الزبیر بن عوام, یہ بنی اسد بن عبد العزا کے حلیف بن کر کے تھے. یہ ایمان لائے, حاطب بن ابی بلتا ایمان لائے اور حضور کے ساتھ انہوں نے ہجرت فرمائی. یاد رکھیں کہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ آئے ان کا درجہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں, بار بار بیان کر چکا ہوں کہ وہ بڑے ہی عظیم شان مومن اور صحابی ہیں, اور ان کے فضائل قرآن نے لفقرائی والمہاجرین کہہ کر کے بار بار عطا کیا ہے. تین ہجرتیں اسلام میں ہوئی ہیں, سب سے پہلی اور دوسری اور تیسری. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف, دوسری ہجرت حبشہ کی طرف, ایتھوپیا کی طرف, اور تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف. تو حاطب بن ابی بلتا یہ مہاجرین صحابی میں سے ہیں. لیکن ہوا کیا, جب یہ ہجرت کر کے چلے آئے تو بال بچوں کو وہیں چھوڑ دیا مکے میں. اب 24 گھنٹہ دماغ پر یہی بار بار کی پتہ نہیں کیا حالت وہاں ہوگی, اس لیے کہ ان کا تو صورت حال یہ تھی کہ جہاں کوئی اسلام قبول کرتا پھر اس کی تو زندگی عجیب بنا کر دیتے تھے. ابھی چونکہ ہجرت کر کے آئے, اس بیچ میں جنگ بدر بھی ہو گئی. حضرت حاطب بن ابی بلتا جنگ بدر میں حضور کے ساتھ شریک ہے, اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ 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 ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والا ہر مجاہد بخش دیا گیا ہے, جنتی ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ دیکھیں امام قرطبی نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ انہ قد شہد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعمل ما شئتم فقد غفرت لكم. حضرت حاطب بن ابی بلتا جنگ بدر میں شریک ہوئے, تو جانتے ہو جنگ بدر میں شریک ہونے والے کی کیا فضائل ہیں, کہ اللہ نے فرمایا کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوا نا, تو اے بدر میں شریک ہونے والوں تم جو چاہو کرو, فقد غفرت لكم, میں نے یقیناً تم کو بخش دیا ہے. کہ حاطب بن ابی بلتا تھے. جب وہ سارا جانے لگی تو انہوں نے ایک خط لکھا, اور خط لکھ کر کے اس عورت کو دیا اور 10 دینار دیے اور کہا کہ دیکھو بہت ہی سیکرٹ ہے یہ, اس کو کسی سے پیدا نہیں, لے جا کر کے قریش مکہ میں جو بڑا ہوگا اس کو دے دینا. بات کیا تھی, تاکہ میں ان کے اوپر ایک احسان کر لوں گا. اس کے خط میں کیا لکھا تھا, خط کی عبارت اس میں نقل کی گئی ہے کہ کلاش کروں ذرا سر. خط کی عبارت یہ تھی, اما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأصبر الله بكم وأنجده لكم وأعيده فيكم فإن الله وليه وناصره. کیا مطلب یہ خط لکھا انہوں نے کہ اے اہل مکہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں اور حضور تم پر اچانک حملہ کریں گے. بالکل جان لو کہ جس طرح سے تاریخ راتوں میں کوئی سیلاب دفاتن آ کر کے پوری تباہی آبادی کو تباہ و برباد کر کے چلا جاتا ہے, ایسے حضور تم پر حملہ کریں گے. اور سن لو, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے کو کر کے رہیں گے اور اللہ ان کو مدد دے گا اور یہ کامیاب ہو کر کے آئیں گے. حضور فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے, یہ سیکرٹ راز بھید یہ حضرت حاطب بن ابی بلتا لکھ کر کے دے دیا. اور عورت چلی گئی, اس نے اس کو اپنے جوڑے میں, بال کے جوڑے میں گود لگا کر کے اندر رکھا. اب سنے اس کی بات کرا گیا, وہ عورت کچھ دور گئی. یعنی اس سورت کے ایک ایک آیت سے ایک حرف سے عشق مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، علم غیر مصطفیٰ، سب چمک رہا ہے. عورت چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبریل امی آئے اور فخر سارا ونظر نظر جبریل فاخبر النبی بذلك فبعث علی والزبیر وابا مرقد الغنوی. جبریل امی اترے، یا رسول اللہ، وہ ایک عورت آئی تھی سارا، اس کو یہ خط دیا گیا ہے، اس کو فوراً گرفتار کریں اور اس خط کو اس سے حاصل کریں. حضور نے فوراً تین بہترین قسم کے گھوڑ سواروں، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مرقد غنوی، ایک روایت میں آیا ہوا حضرت زبیر اور مقداد، حضرت اور حضرت علی کو فوراً دوڑایا اور فرمایا تو جاؤ ان طلبوا حتى تاتوا روضه خاخ فان بها ضعينه ومعها كتاب الحاق من المشركين فخذوا منها وخلوا سبيلها فان لم تدفعه لكم فاضربون. تم تینوں جاؤ روضہ خاخ، ایک جگہ ہے، توجہ کیجیے گا ذرا حدیث کے الفاظ، روضہ خاخ میں تم کو ایک عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتا کا ایک خط ہے، اس سے وہ خط لے لو، اگر وہ دے دے تو اس کو چھوڑ دو چلی جائے گا، اور اگر دینے سے انکار کرے تو قتل کر دو اس کو. یہ لوگ چلے تو حضور نے جہاں کہا تھا وہیں آئے. ابھی یہ تو خیر حدیث میں بھی سنا ہی رہا ہوں، لیکن حدیث کے اندر جو میرے ذہن کے اندر باتیں پیدا ہوئی ہیں اس کو ذرا توجہ، ایمان کی توجہ کے ساتھ سنیں. میں اگر یہاں سے کہوں کسی کے بارے میں کہ جاؤ ایک آدمی تم کو کوشچن آئے فری ہوئے، تم کلاس کرو گے 45 کے پاس جاؤ گے، تم کو وہیں تو مل جائے گا، ہے نا؟ اور آپ یہاں سے گئے تو پتا چلا وہ پہنچ چکا ہے گالتا آئی ٹرین پہ، ادھر آ گیا اور آگے چلا گیا، 10 میل اور آگے چلا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے ان سے کہا روضہ خاک دور پڑتا ہے، روضہ خاک میں تم کو ملے، وہ اونٹنی سوار چلی جا رہی ہے، وہ بھی سواری پر ایسی بات نہیں ہے. اور یہاں سے یہ تینوں گھوڑ سوار سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت زبیر اور حضرت مرقد غنوی سوار ہو کر کے چل رہے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ وہ عورت روضہ خاک ہی ملتی، اس سے فوراً آگے جا کر کے ملتی؟ لیکن نہیں، اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو ایک ایک ذرے اور لمحے تک کی خبروں سے آگاہ رکھتا تھا، وہ وہی ملی جہاں حضور نے فرمایا تھا روضہ خاک میں. حضرت علی نے فرمایا خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تمام اس کے سامان کی تلاشی لی، کچھ نہیں ملا. تو حضرت زبیر اور حضرت مرقد غنوی نے ارادہ کیا ہوا ہے، حضرت علی مرتضیٰ آ گئے، کہا نہیں ہرگز، تم لوگ کہہ رہے ہو واپس چلنے کے لیے، اس کے پاس خط نہیں ہے، واللہ ما کذبنا ولا کذبنا، نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں نہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اس کے پاس خط ہے نا، تو تم کیسے ہو سکتے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وصلى سيفه قال اخرج الكتاب والا والله لا اجرنك ولا اضربن اجرنك ولا اضربن عن عنقك. حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ دیکھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں خط دے دے، ورنہ میں تجھ کو ننگا کر کے تیرا جائزہ لوں گا، تلاش کروں گا اور تجھ کو قتل کر دوں گا. فلم مرات الجد اخرجت من ذبائبتها، تو اس نے جب دیکھ لیا کہ واقعی اب تو بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اپنے جوڑے کو کھولا، چوٹی کھولی، اس میں سے خط نکال کر کے دے دیا، خط لے کر کے آئے حضور کے پاس. حضور نے حضرت حاطب بن ابی بلتا کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت حاطب بن ابی بلتا نے حضور کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حاطب ما آیا، یا حاطب یہ کیا کیا ہے تم نے؟ فقال لا تعجل علی یا رسول اللہ ان کنت امرا ملصقا فی قریش. قال سفیان کان حلیفا لهم ولم یکن من انفسیا وکان ممن کان معک من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من نصبتهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا إرتدادا عن ديني ولا عمل بالكفر بعد الإسلام. يا رسول الله میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ چونکہ میں قریشی تو ہوں نہیں، عربی یعنی مکی نہیں ہوں میں، میری بال بچے وہاں پہ ہیں، میری ماں وہاں پہ ہے، میری بیوی ہے، میرے بیٹے ہیں، سب اولاد وہاں پہ ہے. یا رسول اللہ نہ میں کافر ہوا ہوں، نہ اسلام سے چھوڑ کر کے مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے کفر کو اس سے رضا حاصل کی ہے، کچھ بھی میں نے کیا، صرف میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کے اوپر کوئی ایسا احسان کر دوں تاکہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کو میرے والد والد والدہ کو قتل نہ کر سکے، بس نرمی کرے. اور یا رسول اللہ اور تمام لوگ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اسلام لا کر کے، وہ ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، لہذا ان کے ساتھ ایک رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، تو ان کو تو میں تحفظ دوں، پروٹیکشن دوں گی، لیکن میرے بچوں کو قتل کر دیں گے. تو یا رسول اللہ اسی بنیاد پر میں نے یہ کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا حاطب نے سچ کہا ہے. بات ہو گئی کمپلیٹ؟ ابھی نہیں، ابھی چل رہا ہے. فقال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی. یا رسول اللہ ہمارے راز پر اس شخص نے افشا کیا ہے، آپ مجھے حکم دیجیے میں اس منافق کی گردن مارا. تو حضور نے فرمایا انه قد شهد بدرا. یا عمر تمہیں معلوم ہے نا کہ یہ بدر میں شہید شریک ہو چکا ہے، اور اہل بدر جتنے ہو جنتی ہیں یہ بھی تم کو معلوم ہے. تم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خاموش خاموش. تو یہ سورت جو آج میں نے تلاوت کی ہے اس کا ایک رجوع کا جو حصہ بھی میں نے پڑھایا نا اس ہفتے، یہ آیت کریم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیل ابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم ما اخفیتم اعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. اللہ فرماتا ہے جو میرا بھی دشمن ہے اور یہ مسلمانوں تمہارا بھی دشمن ہے، ان کو دوست نہ بناؤ. تیور دیکھ رہے ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودۃ، تم انہیں خبر پہنچاتے ہو دوستی سے. حاطب بن ولدہ کی طرف کہ تم خبر پہنچا رہے ہو کہ تاکہ تمہاری دوستی کا احسان مان کر کے تمہاری اولاد کو روکے رکھے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ بات یہ ہے حالانکہ وہ ممکن ہے اس حق کے جو تمہارے پاس آیا. نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ کتاب اللہ کو مانے، یہ دوستی کیسی؟ اب دوستی کیسی ہے؟ اور حد تو یہ ہے کہ یہ خرجون رسول وإیاکم، ان لوگوں نے رسول کو بھی اپنے شہر سے نکال دیا، تم کو بھی شہر سے نکال دیا، اس پر بھی دوستی. بات کیا تھی؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، اسی کو نکال دیا ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی. یہ درس کنڈیشن یہاں شروع ہوئی ہے، اس کا جواب پہلے دے دیجیے. اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، میری خوشی چاہنے کے لیے، تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیغام محبت کا نہ بھیجو. اور میں خود جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اور تم میں جو ایسا کرے بے شک اسی راہ سے بہتر. چیک کر لو بھائی،